اور سرکولر بھی پہنچتے ہیں اور وہ نگاہوں سے گزرتے بھی ہیں، لیکن جب تک دل کے اندر آمادگی ہو، طلب نہ ہو، جذبہ نہ ہو، مستعدی نہ ہو، اس کے لیے آگے بڑھ کر قبول کرنے کا جذبہ نہ ہو، دراصل وہ سننا نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر اطاعت کی کیفیت اس جملے کے اندر ہے کہ فاسعوا الی ذکر اللہ. صحیح کے معنی دوڑنے کے بھی ہیں، لیکن طبعی طور پہ جسم کا دوڑنا ہی صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح کے معنی اہتمام کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اور تمنا اور آرزو کے ساتھ اور اضطراب کے ساتھ لپک کر آگے بڑھ کر کسی چیز کو کرنا، یہ بھی صحیح ہے. اور یہاں پر دوڑ کے آنا تو ظاہر ہے کہ مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کے لیے دوڑ کر آنے کو منع کیا گیا ہے، وقار اور سکینت کے ساتھ آنے کی ہدایت کی گئی ہے. لیکن یہاں پر جو صحیح کا لفظ استعمال ہوا ہے، دراصل وہ اس کیفیت کا آئینہ دار ہے جو کیفیت کے دل کے اندر ہونا چاہیے اور جس کا اظہار ہمارے اعضاء سے بھی ہونا چاہیے. دل کے اندر کیفیت یہ ہونا چاہیے کہ اب پکار بلند ہوگی، اور اس پکار کو بلند ہونے کو میں نے سن لیا، ساتھ ساتھ دہراتا گیا، اس کو میں نے یاد کر لیا، اس کو میں نے لبیک کہا. اور پھر یہ بات کسل مندی اور سستی اور ٹالنا اور ہیلے اور بہانے اور دنیا کی دوسری مصروفیات کو ترجیح دینا، یہ چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ بظاہر دوڑنے والے آدمی کی ایک تصویر اپنے ذہن کے اندر قائم کریں تو دوڑنا تو پیش نظر نہیں ہے، لیکن دوڑنے والے آدمی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے بالکل صرف نظر کر کے اور اپنی منزل کی طرف دوڑتا اور بھاگتا ہے. آپ کسی بھاگتے ہوئے آدمی کو دیکھ لیں، وہ نہ دائیں دیکھے گا، نہ بائیں دیکھے گا، نہ اس کا قدم اس راہ پہ جائے گا، نہ اس راہ پہ جائے گا، بس ایک ہی اس کے سامنے ہوئی، وہ بھاگ کر وہاں پر پہنچ جائے. تو بھاگنا تو مطلوب نہیں ہے نماز کے لیے، لیکن کیفیت یہی مطلوب ہے کہ جب ایک دفعہ پکار بلند ہو جائے تو ہر چیز سے آدمی دستکش ہو جائے. اسی لیے فرمایا گیا وہ ضرور بے اور کاروبار کو چھوڑ دو. بے کے معنی ویسے تو بیچنے کے ہیں، لیکن بے خرید و فروخت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے مفسرین علماء نے اس کے اندر ہر مشغلے اور دلچسپی کو جو اس نماز کی پکار کے علاوہ ہو سب کو اس کے اندر شامل کیا ہے. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے اس کے بعد کتاب پڑھنا اور دوسرے قسم کے کام، یہ بھی سب منع ہے. جب پکار بلند ہو جائے تو پھر آدمی متوجہ ہو جائے اسی ایک چیز کی طرف کہ یہ پکار جس چیز کی طرف ہے اس کی طرف مجھ کو جانا ہے. تو بے کے اندر دراصل جس طرف تو کیونکہ ظاہر ہے کہ جو چیز آدمی کو دنیا کے اندر مجبور کرتی ہے اور اس کے اندر یہ کیفیت پیدا کرتی ہے کہ وہ دنیا کی دلچسپیوں کو ترجیح دے، اس پکار پر جو دین کے لیے بلند ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑھ کر حصہ مال اور کاروبار کا ہوتا ہے، اس لیے بنیادی طور پہ ابتدائی طور پر اس کے اندر خرید و فروخت اور مال و کاروبار ہی ہے. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ آ کر شامل ہو جاتی ہے، دنیا کی ہر وہ دلچسپی، ہر وہ مشغلہ جو کہ اس وقت اس پکار سے روکنے والا ہو اس کو چھوڑ دینے کا حکم ہے. وہ ضرور البیع اور اس کو چھوڑ دو، اور یہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اور اسی میں تمہارے لیے فلاح اور کامیابی ہے. اب یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، اس تھوڑی سی آیت کے اندر الفاظ کا جو استعمال ہے اس سے ذکر کے معنی بھی بہت صاف اور واضح ہو کر آ گئے. پہلے کہاں فرمایا گیا کہ جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو پکارا تو جا رہا ہے نماز کے لیے، پھر فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ دو. وہ نماز جمعہ کل کی کل ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے لیے ہم اللہ کے ذکر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. نماز ویسے تو ذکری ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، اور سب سے بڑا ذکر ہے اس لیے کہ اس میں ہر قسم کا ذکر شامل ہے. اللہ کی آیات کی تلاوت بھی ہے، اس کی تسبیح بھی ہے، اس کی حمد بھی ہے، اس کی تکبیر بھی ہے، ساری چیزیں نماز کے اندر شامل ہیں. لیکن اگر آپ نماز جمعہ کو بھی اس کے اندر شامل کر لیں تو نماز کی تیاری اور اہتمام، اس کے لیے مسجد کی طرف چل کر جانا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، وہاں پر بیٹھ کر خطبے کا سننا اور خطبہ دینا، یہ بھی اللہ کے ذکر کے اندر شامل ہیں. اس کے بعد نماز کے اندر کھڑے ہونا اور بیٹھنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنا، اس میں کہ زبان کچھ نہیں کہہ رہی لیکن اعضاء سے جس طرح عبودیت کا اظہار ہو رہا ہے، یہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے. زبان پر جو کلمات تاری ہیں وہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے. دھیان جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے. گویا کہ اب ذکر کے ایک وسیع مفہوم ابھر کے ہمارے سامنے آئے. اگر نماز جمعہ پوری کی پوری ذکر ہے تو
اس نماز کے لیے غسل، اس کے لیے اہتمام، اس کے لیے کپڑے پہننا، اس کے لیے چل کر جانا، پھر مسجد کے اندر بیٹھنا، اس کے بعد خطبے کا سننا، خطبے کے اندر ہر قسم کے مسائل، ہر قسم کے معاملات جو دین سے تعلق رکھتے ہیں ان پر امام بھی گفتگو کرے گا اور مقتدی بھی اس کو سنیں گے، اس کا خاموشی کے ساتھ سننا یہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے۔ تو اب زبان کچھ نہیں کہہ رہی، آزا کچھ نہیں کر رہے، آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں، لیکن خاموشی سے بیٹھ کر اپنے امام کی تقریر سے خطبہ سننا یہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے۔ یہ ساری باتیں ذکر کے اندر آ گئیں، اور ذکر کا یہی مفہوم ہے، اس کے اندر کہ پوری زندگی اللہ کے ذکر کی تصویر بننی چاہیے۔ اب دیکھیں اس ایک آیت کے اندر اتنے سارے مطالب، اتنے ساری ہدایت ہمارے لیے موجود ہے، صرف اسی ایک آیت کو اگر ہم لے کر اور اپنی زندگی پر منتخب کریں، جو دین کا کام ہم اور آپ کر رہے ہیں اس پر اس کا اطلاق کریں، جس کے اندر وہ پورا نسخہ موجود ہے، جس سے کہ اجتماعی جدوجہد کے اندر قوت اور استعداد پیدا ہو سکتی ہے، اور پوری اس دعوت دین کا کام جو ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ نماز جمعہ تو اس پورے دین کا ایک حصہ ہی ہے نا۔ اگر نماز جمعہ کی پکار کی یہ اہمیت ہے کہ اس پکار کو سب کچھ چھوڑ کر بڑھ جاؤ، تو جس چیز کو ہم اور آپ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اقامت دین کی پکار تو فرض ہے، پوری زندگی کا سب سے بڑا فرض ہے، نماز جمعہ اقامت جمعہ تو صرف دین کا ایک حصہ ہے، اقامت دین تو پورے کے پورے دین کا قیام ہے، پھر اس کے معنی یہ ہوئے کہ اقامت دین کی پکار تو ایسی پکار ہے جس کی خاطر سب کچھ چھوڑ دینا ضرور بے تو اطلاق سب سے بڑھ کر ہوگا۔ اس ایک آیت کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے ہدایت اور سارے کے سارے معنی پوشیدہ ہیں، ان پر اگر ہم صرف عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک آیت کسی ایک ایسی اجتماعی زندگی کے لیے، جماعتی زندگی کے لیے، اجتماعی جدوجہد کے لیے، اس کو قوت اور طاقت بخشنے کے لیے، اس کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے بالکل کافی ہے، جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہی ہو۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ جماعتوں کی قوت، اپنے مقاصد کے صحیح شعور، ان کی طرف پیش قدمی، ان کے ساتھ دلچسپی اور لگن، اور ان کے لیے اپنی مشاغل دلچسپیاں قربان کرنے کی استعداد، اور آپس کے ساتھ مل کر مل جل کر یکجان ہو جانے کے اوپر دراصل جماعتوں کی پوری قوت کا انحصار ہوتا ہے۔ اور یہ بظاہر سے کہ ایک حاضری ہے عبادت کے لیے، لیکن فی الحقیقت یہ اسی جماعتی قوت اور استعداد کو پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور اس کا نشان بھی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا، اس کو فرض کیا کہ اس کی خاطر آدمی سب کچھ چھوڑ کر بھی حاضر ہو۔ پھر فرمایا کہ فیضا قدیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ وہی نماز جو تھی جس میں آپ حاضر ہوئے، جس نے آپ کو اللہ کی پکار پر لبیک کہنے، وہاں پر آنے اور اللہ کو یاد کرنے کی تربیت دی اور تعلیم دی، جب یہ نماز کا ایک فعل ختم ہو جائے تو پھر یہ ذکر کو ساری زندگی میں جاری اور ساری ہونا چاہیے۔ اس آیت کے اندر دو بڑی اہم باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آنے کا جو حکم ہے، جو مطالبہ ہے، اس کا مقصد دراصل یہ نہیں ہے کہ دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے، زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک زندگی دنیا کے مشاغل اور دلچسپیوں کی زندگی ہے، ایک زندگی کمانے اور کاروبار کی زندگی ہے، اور ایک زندگی اللہ کے دین کی زندگی ہے۔ ایک زندگی دنیا کے مشاغل اور دلچسپیوں کی زندگی ہے، ایک زندگی کمانے اور کاروبار کی زندگی ہے، اور ایک زندگی اللہ کے دین کی زندگی ہے۔ اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو انسان کی زندگی کے اندر پیدا ہوتا ہے، کہ ہم زندگی کے خانے بناتے ہیں، اسے کمپارٹمنٹس کرتے ہیں، یہ کمپارٹمنٹ دین کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اسلام کی خدمت کے لیے ہے، یہ کمپارٹمنٹ ہمارے گھر والوں کے لیے، یہ مال کے لیے، یہ کاروبار کے لیے۔ ایسے کوئی کمپارٹمنٹ ایک بندہ خدا کی زندگی میں نہیں ہو سکتے، پوری زندگی یکجان ہو کر، یکسو ہو کر، یکرخ ہو کر اس کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہو، وہ زندگی دراصل ایک مومن کی زندگی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ نماز کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آنے کا مطالبہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی خراب چیز ہے، اب اس کو ترک کر دینا ہے، یہ تو ایک نشان ہے، ایک تربیت کا نظام ہے، اس بات کی علامت ہے کہ تم اللہ کی پکار پر سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو۔ مقصود یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر اور مسجد کے ہو رہو، بلکہ مقصود یہ ہے کہ مسجد سے نکل کر جاؤ، اللہ کے ذکر کی تربیت حاصل کرو، تو باہر نکل کر ساری روح زمین کو مسجد بناؤ اور ساری زندگی کے اندر اللہ کے ذکر کو بھر دو. دل بھی اللہ کے ذکر سے بھرا رہے, کان بھی جو ہوں وہ اللہ کی یاد کے مطابق ہوں. اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا رخ ٹھیک ہونا چاہیے اللہ کی طرف, پوری کی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزرنا چاہیے اور اس کو اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. پھر یہ واقعی دنیا کی زندگی بدل جائے گی آخرت کی زندگی. یہاں پر جو ہم مال کمائیں گے وہ جنت میں ایک نعمت بن جائے گا, جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں بھی جو لقمہ رکھیں گے وہ اللہ کے یہاں صدقہ شمار ہوگا, اور جو قدم بھی اٹھائیں گے, سوئیں گے, جاگیں گے, بیوی سے تعلقات قائم کریں گے, بچوں کی پرورش کریں گے, جو کام بھی اللہ کی مرضی, اس کی رضا, اس کے احکام کے تحت ہوگا وہ اللہ کے یہاں ذکر شمار ہوگا, اللہ کے یہاں انعام کا مستحق ہوگا. تو یہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ پہلے اپنے لیے خالص کرتا ہے, وہ خالص کر کے پھر اس کو دنیا کے اندر پھیلا دیتا ہے. تو دنیا کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ نماز سے تربیت حاصل کی ہے اسی تربیت کو زندگی کے اندر جاری اور ساری کرو. اب یہ لازمان حکم نہیں ہے کہ آدمی نماز جمعہ پڑھے تو فوراً دنیا کمانے کے لیے نکل کھڑا ہو, بلکہ یہ انہی دو اہم تعلیمات کے لیے اجازت دی گئی ہے. ویسے آدمی چاہے تو جمعے کے بعد بھی آرام کر سکتا ہے, جو چاہے وہ کام کرے, لیکن اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز جمعہ کے لیے بلانا اور دنیا کو ترک کرنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آدمی کو دنیا سے کنارہ کش ہو جانا ہے, بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کو یہ ترجیحات کا معیار قائم کر کے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کے اس کی یاد کو اپنے دل میں لے کر اور واپس جا کر ساری روح زمین کو مسجد بنانے کے لیے اور اس میں اللہ کے ذکر کو جاری و ساری کرنے کے لیے اس کو جدوجہد کرنا ہے, کام کرنا ہے اور سارے کام اللہ کی مرضی کے مطابق انجام دیں گے. اسی آیت میں فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور جب انہوں نے کوئی کاروبار یا دنیا کے مشاغل دلچسپیاں دیکھیں اس کی طرف دور پڑے اور آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوا چھوڑ دیا. تفاسیر میں اس کی شان نزول میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مدینے میں جمعے کی نماز کے وقت ایک قافلہ, جو کہ تجارتی قافلہ تھا, جس طرح اب آپ کے قصبات میں بازار لگتے ہیں اور یا شہروں کے اندر بازار لگتے ہیں, لوگ گاؤں دیہات سے چیزیں لے کر آتے ہیں, ایک قافلہ سامان زندگی لے کر آ گیا, اس نے ڈھول تب بجائے, کچھ تماشے کیے, لوگ اسی بنیاد پر آتے تھے اور مسجد میں اٹھ کر لوگ, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, لوگ چلے گئے. بعض روایت کے مطابق 12 آدمی رہ گئے, کچھ کم کچھ زیادہ, کون رہ گیا, یہ ہماری دلچسپی کا موضوع نہیں, اس سے ہماری ہدایت سے کوئی تعلق نہیں. ہماری ہدایت کا تعلق یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ یہاں پر بات جو کہی جا رہی ہے اس کا ہم سے کیا تعلق ہے. تعلق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنے اصحاب سے, اپنے ساتھیوں سے, اپنے پیروں سے کچھ باتیں کہہ رہے تھے. دن جو تھا وہ جمعہ کا دن تھا. کچھ دلچسپی, مشغلہ, کاروبار, نفے کی امید ایسی آئی جس کی بنیاد پر لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما کر, یعنی کچھ کہا تو نہیں ہے لیکن خود ذکری جو ہے اپنے مقام پر ایک تنبیہ ہے. لوگوں کو کیا ہو گیا تو وہ چلے گئے, بس اتنا کہنا کافی ہے. اب لوگ کیسے ہیں, اس سے کوئی گالی دینے کی, برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں تھی. جو لوگ کے سمجھدار تھے, اطاعت شعار تھے, مخلص تھے, ان کے لیے جملہ ہی جو ہے وہ دل کو جلانے کے لیے اور پورا ان کو دلوں میں گرمی پیدا کرنے کے لیے کافی تھا. اب اس پر اگر آپ غور کریں, اس سے سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کا مقام کھل کر سامنے آتا ہے کہ آپ جب بات کہہ رہے تھے, اب فلاں ہم آپ کی زندگی میں لوٹ کر غور کرتے ہیں, جب آپ موجود تھے, زندہ تھے, تو جو بات کہ آپ کہہ رہے تھے آپ کو چھوڑ کر جانا جائز نہیں. اور اس بات کو قرآن مجید میں مختلف جگہ اور احادیث کے اندر مختلف انداز میں بہت وضاحت کے ساتھ بالکل واضح کر دیا گیا, پوری صفائی کے ساتھ, کہ رسول کے بلانے کو دوسروں کے بلانے کی طرح نہ سمجھو, اس کی مجلس سے خاموشی کے ساتھ نہ سٹک جاؤ, بہانے بنا کر رخصت نہ ہو جاؤ, اس کی مجلس میں حاضر ہو تو اپنی بات کو اس کی بات سے اونچی کر کے پیش نہ کرو, نہ اپنی بات کو اس کی بات سے زیادہ اہم سمجھو. بلایا جائے تو آدمی اگر نفل نماز پڑھ رہا ہو تو وہ توڑ کر بھی آ جائے. بہت ساری احادیث قرآن کی آیات, ان کی تفصیل میں اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, جس سے کہ رسول کا مقام اور اس کی عظمت اور اس کی اہمیت واضح اور صاف ہو کر ہمارے سامنے آتی. اب ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کی ہدایت یہ تعلیمات ہر زمانے کے لیے ہیں. اب ان کے معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ ان کے معنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی دعوت دی جس کے ساتھ کہ ہمالما یوگی کو جس میں کہ ہماری زندگی پوشیدہ ہے. آپ نے جو ہدایت ہمارے سامنے پیش کی, جو پیغام پیش کیا, جو آپ نے فرائض ہمارے اوپر عائد کیے, جو کتاب آپ نے ہم تک پہنچائی, جو آپ کی سنت اور آپ کے اقوال اور آپ کا اسوہ ہے, اس کو پس نظر انداز کر کے اگر ہم دنیا کی طرف دوڑ پڑے تو اس ہمارے اوپر اس آیت کا اطلاق ہوگا. اس لیے کہ جس طرح مسجد نبوی میں رسول کو کھڑا چھوڑ کر دنیا کی طرف متوجہ ہونا ہو جانا ناپسندیدہ تھا, اسی طرح آنے والی دنیا تک رسول کے پیغام, رسول کی دعوت, رسول کے اسوے, رسول کی لائی ہوئی ہدایت, رسول کی لائی ہوئی کتاب کو چھوڑ کر وہ دنیا کی طرف متوجہ ہونا ہو جانا اسی طرح ناپسندیدہ اور غلط ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اب جب اس پیغام کو ہم لے کر چلیں, اس پیغام کو اختیار کریں, اس میں سب سے پہلی بنیادی جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کا فیصلہ کریں کہ ہمارا مطلوب کیا ہے. ہمارا مطلوب یہ دنیا ہے یا آخرت میں جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیں مطلوب ہے؟ اگر یہ بات پہلے ہی سے ذہن میں صاف ہو گئی کہ دنیا کی نفس ہی کوئی غیر مطلوب شے نہیں ہے, دنیا کی تلاش کا بھی اجازت دی گئی ہے, دنیا اگر آدمی آخرت کے لیے استعمال کرے وہ کرنا ہی چاہیے, آخرت کما سکتا ہے آدمی دنیا کے ذریعے, وہ بہت بڑی نعمت ہے, لیکن یہ کہ دنیا خود اپنی جگہ پر آخرت سے الگ ہو کر مطلوب نہیں بن سکتی. اور جو آدمی بھی دین کی راہ پہ کھڑا ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے, آپ کے پیچھے چلنے کا عزم کرے, آپ سے محبت کرے, اس کو سب سے پہلے جس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے بالکل واضح طور پہ اپنے دل و دماغ کے اندر, وہ یہ کہ اس کو مطلوب کیا ہے. مطلوب وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے یا وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر ملنے والا ہے؟ تو فرمایا گیا ہے کہ کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے لحف سے اور تجارت سے. لحف کے ترجمہ ہمارے مترجمین نے بہت سارے انداز میں کیا ہے, کسی نے اس کو تماشا کہا ہے, کسی نے کھیل کہا ہے, کسی نے مشغلہ کہا ہے, کسی نے دلچسپی کا سامان کیا کہا ہے, لیکن میں یوں کہتا ہوں اور میری اس میں تعبیر اس طریقے سے واللہ عالم بالصواب کہ دنیا کی دلچسپیاں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہے کہ جو ذہن دل و دماغ کے لیے لذت کا سامان فراہم کرتا, اور ایک وہ ہے کہ جن کے اندر دنیا کے مالی نفع کی امید ہے. تجارت کے اندر آدمی بہت لگتا ہے, پسینہ ایک کرتا ہے, لذت تو اس کو کم ملتی ہوگی لیکن نفع ملتا ہے. کھیل, تماشا, گھر کی زندگی, بیوی بچے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں دنیا کا کوئی نفع مال کا تو نہیں ہے لیکن لذتیں اور رغبتیں ہیں. تو لحف کے اندر وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو دنیا کے اندر لذت اور رغبت والی ہیں. تماشے ہوں, میلے ہوں, گانا ہو, بجانا ہو, محبتیں ہوں, اور بہت ساری چیزیں, سیر ہو, تفریح ہو, جو بھی چیز ایسی ہو جو کہ دل و دماغ کے لیے لذت کشش کا سبب ہے, اور دولت خود بھی لذت کشش کا سبب ہے, لیکن وہ چیز کہ جس سے الگ آدمی عام طور سے کتنے کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ مال کی محبت ہے. وہ تجارت کے اندر ہر وہ کاروبار, تجارت سے مطلب دکانداری ہی نہیں ہے یا کارخانے نہیں ہیں, بلکہ تجارت سے مطلب کھیتی باڑی بھی ہے, ملازمت بھی ہے, تجارت بھی ہے, کاروبار ہے, ہر وہ چیز جس سے آدمی کو مالی نفع حاصل ہو. یہ دراصل ساری دنیا کا خلاصہ لہو وہ تجارت کے اندر جمع ہو جاتا ہے. فرمایا گیا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کے مقابلے میں وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے. اللہ کے پاس کیا ہے اور وہ کیوں بہتر ہے؟ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کا نام ہے اس کی رحمت, اس کی مغفرت, اس کی جنت, اس کی رضا, یہ سب جو ہے اللہ کے پاس. جزا اوہم اندر رب ہی, ان کی جزا جو ہے اللہ کے پاس, وہ جنت جنتیں ہیں اور اس کی رضا ہے, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوتا ہے, رضوان ہے, نعیم مقیم ہے, رحمت ہے, مغفرت ہے, ان میں سے ہر چیز نعمت ہے. آپ نے یہ مغفرت کیوں نعمت ہے میں ایک ہی چیز لے کر آپ کو دکھاتا ہوں. مغفرت اس لیے نعمت ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ دنیا کے قانون کے خلاف کوئی کام کریں اس سے عواقب سے اس کا جو نتیجہ ہے اس سے بچنا آپ کے لیے ممکن نہیں. آپ چلتی ہوئی ریل گاڑی میں سے کود پڑے تو آپ کے ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے, آپ اس سے بچ نہیں سکتے. یہ ایسا لگا بندہ جبری قانون ہے جس سے آدمی بچتا نہیں. آخرت کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ اگر آدمی غلطی کرے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کے نتیجے سے دوچار. اگر وہ رجوع کر لے, معافی مانگ لے, اصلاح کر لے, کفارہ دے دے, تو اللہ تعالیٰ نے تکفیر سیئات اور مغفرت کو اپنی بہت بڑی نعمتوں میں سے شمار کیا. یہ ایک ہی پہلو ہے نعمت کا, لیکن جنتیں اور باغات اور حوریں اور پھل اور میوے اور خیمے اور صحبتیں, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو جنت کے اندر موجود ہیں, آخرت میں موجود ہیں. یہ اللہ کے پاس ہے, یہ اللہ کے پاس ہے. اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ دنیا کے ہر خواہش سے بہتر ہے. یعنی آدمی کے اندر یہ رغبتیں تو موجود ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. عورتوں کی اور بیٹوں کی اور مال کی اور گھوڑوں کی اور گاڑیوں کی اور کاروں کی, یہ ساری محبتیں جو ہیں یہ آدمی کی فطرت کے اندر موجود ہیں. قل اعوذ بخیر من ذلک, کہو کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں. وہ بہتر چیز یہ ہے. یہ بہتر کیوں ہے؟ یہ بہتر اس لیے ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو باقی رہنے والی ہے. قل ما عند اللہ باق, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہے. اور جو نعمت کے باقی رہنے والی ہے وہ لازماً بہتر ہے اس سے کہ جو ختم ہونے والی ہے. دنیا کی آپ اچھی سے اچھی خوبصورت گاڑی آپ 5 لاکھ کی خرید کے لائیں, آج شام کو آپ کا سانس بند ہو جائے, آپ اس کے اندر سوار نہیں ہو سکتے. آپ 5 سال محنت کر کے ایک عالیشان محل تعمیر کریں, اس میں قالین بچھائے, اچھے صوفہ سیٹ لگائیں, آج آپ کی سانس بند ہو جائے, آپ اس مکان کے اندر رہ نہیں سکتے. آپ کروڑوں کا بینک بیلنس بنا لیں, لیکن آخری سانس کے ساتھ آپ اس کو پیچھے چھوڑ کر چلے جائیں گے, وہ آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا. تو یہ دنیا اس کی کیا قیمت ہے؟ نہ صرف یہ کہ وہ باقی رہنے والی ہے, بلکہ وہ نعمتیں ایسی ہیں جن کا کوئی موازنہ دنیا کے ساتھ ہو نہیں سکتا. اخفی لہم من قرۃ اعین, ان کے لیے جو چھپایا گیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک, وہ ایسی چیز ہے کہ نہ آدمی کی آنکھ نے دیکھی, نہ کان نے سنا, نہ دل کبھی سوچ سکتا. دنیا کے اندر آدمی ہزار خواہشیں کرتا ہے, کوئی ایک خواہش پوری ہوتی ہے. جنت کے بارے میں فرمایا لہم ما یشاؤون عند ربہم, یہاں وہ کچھ ہے ان کے رب کے پاس کہ جو وہ چاہے, جو خواہش کریں گے وہ پوری ہو جائے گی. اس لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دنیا کے اس سارے کشش اور ان ساری چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جو تم کو دنیا کی طرف پکارتی ہیں. اللہ خیر الرازقین, اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ دوسرے رزق دینے والے بھی ہیں یا اچھے ہیں, بلکہ اس کے معنی دراصل نہیں کہ اصل میں وہی ایک رزق دینے والے, اس لیے اس کا رزق آپ دیکھ لیں. دنیا کے اندر بھی اسی کا دیا ہوا رزق ہے کہ جو کام آ رہا ہے, آسمان سے بارش وہی برساتا ہے, زمین سے کھیتی وہی اگاتا ہے, جس دل و دماغ سے آپ کماتے ہیں وہ وہی دیتا ہے. آج اگر آدمی کی نگاہ سلب ہو جائے کوئی اس کی نگاہ واپس نہیں لا سکتا, دماغ معروف ہو جائے, پاگل ہو جائے, کوئی اس کی ذہنی صلاحیت واپس نہیں کر سکتا. جو کچھ دنیا کے اندر کماتا ہے آدمی کہتا ہے میں نے کمایا, لیکن پھر واقع اس نے اس جسم کو, ان آنکھوں کو, ان کانوں کو, اس علم کو استعمال کر کے کمایا جو اللہ نے اس کو دیا, اس لیے وہ بھی اس کا رزق ہے. آسمان سے پانی نہ برسے تو کھیتی نہیں اگ سکتی, جو کھیتی اگتی ہے کسان محنت ضرور کرتا ہے, وہ بھی اللہ کا رزق ہے. اور جو کچھ آخرت میں وہ دے رہا ہے وہ تو خالص دے گا وہی بظاہر بھی. اس لیے معلوم یہ ہوا کہ دراصل رزق دینے والا وہی ہے اور اسی کے پاس, اس لیے وہ بہترین رزق دینے والا ہے. اب یہ پوری بات جو آپ کے سامنے کھل کر آئی, اس پر اگر آپ غور کریں, اس پورے حصہ قرآن میں جو ہدایت ہم کو دی گئی ہے وہ ہمارے لیے بڑی اہم اور بڑی ہی پیاری ہدایت ہے. اس کو اگر ہم دانتوں سے پکڑ لیں, دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں, تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو کام کے آپ دین کا کر رہے ہیں اس کے لیے یہ بالکل بنیادی مرکزی اہمیت کی حامل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مل جل کر ہی یہ کام ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ استعداد, یہ کیفیت موجود ہو, اس کی خاطر آپ جب بلایا جائے آپ آئیں گے, جو کچھ مانگا جائے وہ آپ دیں گے. اس کی خاطر آپ دنیا کی جو دوسری مشغولیتیں ہیں, دلچسپیاں ہیں, رغبتیں ہیں, کشش ہے, نفع ہے, اس کو آپ ترک کر کے قربان کر کر بھی آئیں گے, اور آپ اس بات کا فیصلہ کر کے ہی دین کی راہ پر آگے بڑھ سکتے ہیں کہ آپ کا مطلوب دنیا نہیں ہے. اگرچہ آپ دنیا میں رہیں گے, دنیا کو برتیں گے, دنیا کو استعمال کریں گے, ان میں سے کوئی چیز آپ کا مطلوب نہیں ہے. مل جائے اللہ تعالیٰ کا نعمت کا شکر ادا کریں گے,
چوک جائے تو اس پر آپ کو مایوس نہیں ہے. لیکن اللہ تاسو والا ماں پاس بلا تفرح بے ماں آتا, نہ آپ اترائیں گے کچھ مل جائے گا اور نہ کچھ نہیں ملے گا تو آپ کے اندر کوئی مایوسی پیدا ہوگی. بلکہ یہ کہ جو کچھ ہے وہ دراصل آپ کا مطلوب, وہ نعمتیں ہیں, وہ انعامات ہیں, وہ کامیابیاں ہیں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے محفوظ کر رکھی ہیں. یہ چیزیں اگر آپ نے اپنے اندر پیدا کر لیں جیسا میں نے عرض کیا, پھر آپ کے اندر قوت اور طاقت اور استعداد پیدا ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بھی کامیابی کو مشروط کیا ہے اور آخرت کی کامیابی کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفات کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.